الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں رحم کرنے میں مہربانی کرنے میں ود یود ودن محبت کرنا تراحم رحم کرنا تعاطف مہربانی کرنا مہربانی کرنا اور لطف و کرم والا معاملہ اور رحم کرنے والا معاملہ یعنی شفقت اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا مثل الجسد اور ایک دوسری روایت میں ہے مثل الجسد الواحد ایک جسم کی سی مثال ہے اذا اشتکى منه عضو اس جسم کا اگر کوئی حصہ شکایت کرے یعنی جسم کے کسی حصے کو اگر کوئی تکلیف ہو درد یا کسی اور چیز کی تداعى له سائر الجسد پورے جسم کو پہنچ جاتی ہے یہ تکلیف بالسهر والحمى بخار کی ہو حالت بیداری کی ہو افسردگی کی ہو ارشاد فرمایا کہ جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے یہ نہیں کہ اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو صرف منہ میں درد ہوگا پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا اگر بخار ہے جس طریقے پہ بخار جب انسان کو ہوتا ہے تو بخار والے شخص کا پورا جسم بخار کی تپش اور بخار کی گرمی اور شدت سے یہ بتاتا ہے کہ پورا جسم تکلیف ہے اسی طریقے پہ اگر تکلیف کی وجہ سے بخار کی وجہ سے اذیت اور مشقت کی وجہ سے کوئی شخص رات بھر جاگتا ہے تو رات بھر جاگنا صرف آنکھیں محسوس نہیں کرتی پورا جسم محسوس کرتا ہے ارشاد فرمایا تو یہی مثال مسلمانوں کی ہے اگر مسلمانوں میں کسی ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری امت اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے اگر ایسا ہے کہ دور دراز کے کسی ملک میں کسی مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسرے ملکوں میں رہنے والے لوگ یہ کہیں کہ یہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے اس لیے ہمیں ان سے کیا غرض ہے تو یہ ایمان والے نہیں یہ مسلمان نہیں اگر دنیا کے آخری کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے اور پوری امت اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتی تو سب کے سب مجرم ہے اور اللہ کے سامنے سب کو جواب دینا پڑے گا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد ایک جسم پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم ہے ان کو زمین کی تقسیم یا ملکوں کی تقسیم یا زبان کی تقسیم یا ثقافت کی تقسیم یا کوئی اور تقسیم ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی نہ الگ کر سکتی ہے یہود و نصارہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن وہ اپنے اس منصوبے میں آج تک نہ کامیاب ہوئے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کامیاب ہوں گے. مسلمانوں کی زمینوں کو تقسیم کیا گیا، زمینیں تقسیم ہو گئیں لیکن دل تقسیم نہیں ہوئے، دل تقسیم نہیں ہوئے اور دل قیامت تک تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ دلوں کو ملانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. وہ اللہ سبئی نقلوبہ، وہی ہے جس نے ان سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دی ہے، اور یہ الفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیدا نہیں کر سکتے تھے. پورے دنیا کے لوگ مل جائیں پیدا نہیں کر سکتے تھے، سارے نبی مل جائیں پیدا نہیں کر سکتے تھے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، اے پیغمبر اس زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کچھ اگر آپ خرچ کر ڈالتے تو آپ ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا نہیں سکتے. اس لیے کہ گھر میں دو آدمیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا یہ ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کی ذات ہے کہ اس نے اس دین اور اس کلمے کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی و شخصیت کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کر دیا. زبانیں الگ بولتے ہیں، رنگ الگ ہیں، ملک الگ ہیں، لیکن جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں آپ بھی مسلمان میں بھی مسلمان، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ حقیقی خونی رشتے والے بھائی سے ملنے کی خوشی سے کہیں زیادہ کی خوشی ہے. اور یہ خوشی یہ اللہ نے ہر کلمہ دو مسلمان کے دل میں رکھی. یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس دور میں بھی اپنی لاکھ کمزوریوں کے باوجود کہ وہ کمزور ہیں، ان سے جرائم بھی سرزد ہوتے ہیں اور کمزوریاں اور گناہ اور نافرمانیاں بھی ان سے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا یہ فضل آج بھی اس امت پہ ہے اور شامل حال ہے کہ امت ایک ہے. کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، گوشنا ہرسک کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ان مسائل کو اور دوسرے مسائل کو پوری امت کے مسلمان محسوس کرتے ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں اور کسی بھی پڑھے لکھے مسلمان سے پوچھیں، حالات دریافت کریں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ ہاں اسے بڑی تشویش ہے فلاں فلاں ملکوں کے مسلمانوں کے حالات سے متعلق، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے ان کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، خود جہاد کریں، اپنے مال سے جہاد کریں، اپنی زبان سے جہاد کریں یا اپنی کسی اور توانائی اور صلاحیت کو امت کے لیے استعمال کریں. تو الحمدللہ یہ خیر آج بھی موجود ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ مثال مسلمانوں کی ہے کہ ساری امت کے مسلمان ایک جسد واحد کی، کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، یہ مسلمان کی تعریف. اگر کوئی شخص یا کوئی کچھ لوگ ان جذبات سے اور ان احساسات سے خالی ہوں تو انہیں اپنے ایمان اور اپنے اسلام پہ غور کرنا چاہیے، ورنہ مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس تک اس کے کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے بارے میں یہ بات پہنچے کہ فلاں مقام پہ یا فلاں ملک میں یا فلاں علاقے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ شخص ان مسلمانوں کی تکالیف کے بارے میں سن کر اس کو دکھ نہ ہو، یہ مسلمان کی شان نہیں. یہی وہ رحمت ہے اور یہی وہ لطف ہے، مہربانی ہے، شفقت ہے، جس کے بارے میں اگلی حدیث میں اشارہ کیا جو متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو چوما، ان کا بوسہ لیا، اور وعندہ اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اقرع بن حابس، یہ بنی تمیم قبیلے میں سے تھے اور یہ صحابہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ، کیونکہ قبائل سے ان کا تعلق تھا اور بدو تھے اور بنو تمیم قبیلے سے متعلق تھے. یہ تشریف فرما تھے. فقال الاقرع, اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے, اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں تو حیران ہوئے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید نبی اور بچوں کو چومنا یہ بہت دور کی بات ہے, اس لیے کہنے لگے کہ ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا, میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی بچے کو نہیں چوما. عرب معاشرے میں اسلام کے آنے سے پہلے جو جاہلیت کی غلط عادات تھیں ان میں ایک عادت یہ تھی کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے, اور دوسری عادت یہ تھی کہ اپنی بچیوں اور بچوں کو کسی کے سامنے چومنا اس کو بھی وہ لوگ عیب سمجھتے تھے, اور خاص طور پہ کسی قبیلے کے سردار یا بڑے آدمی کے لیے تو بہت ہی معیوب بات تھی کہ وہ کسی کے سامنے اپنی بیٹی یا بیٹے کو چومے. اس بنا پہ اقرع نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی ان کو نہیں چوما. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا اور جو حکمت اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی تھی اس کی بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں کہا, ایسی بات کے ساتھ فرمائی جو ان کے لیے بھی نصیحت بن گئی اور رہتی دنیا تک, رہتی دنیا جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک تمام انسانوں کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً اس میں درس اور عبرت اور سبق ہے کہ من لا يرحم لا يرحم, جس شخص کے دل میں دوسروں کے لیے شفقت اور رحمت اور محبت نہ ہو اس پہ رحم نہیں کیا جاتا, جو شخص خود دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ اللہ کی طرف سے بھی رحم نہیں کیا جاتا. اس حدیث میں بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کو ہر حال میں شفقت اور مہربانی کا مجسم اور پیکر ہونا چاہیے, اپنے گھر میں, گھر سے باہر, ہر معاملے میں اسے لطف و کرم اور مہربانی والے معاملے کو اپنانا چاہیے. اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی سے متعلق ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کو اپنی بیٹیوں اور بیٹیوں کی اولاد سے کتنی محبت تھی. انہی میں یہ حسن ابن علی ہیں رضی اللہ عنہما. اسی حدیث سے ملتی جلتی دوسری حدیث متفق علیہ ہے, اس کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا کہ قدم ناس من الاعراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیہات سے کچھ بدو یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے پوچھا اتقبلون صبیانکم, کیا تم لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا انہوں نے کہ کیا تم لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ قال نعم, تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ ہاں. صحابہ رضی اللہ عنہم کے بجائے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا. قالوا, تو ان لوگوں نے کہا لیکن واللہ ما نقبل, لیکن ہم لوگ اللہ کی قسم نہیں چومتے, ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او املک ان کان اللہ نزع من قلوبکم الرحمہ, کیا میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ اللہ تعالی نے تمہارے دلوں سے رحمت کو خالی رکھا؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں. یعنی یہ نصیحت والا اور شدید تنبیہ والا جملہ ہے کہ اس بات کا ذمہ دار میں نہیں ہوں بلکہ اس بات کی ذمہ داری تم پہ عائد ہے. اللہ تعالی نے کسی بھی شخص کی فطرت غلط نہیں بنائی, میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں اور نہ اللہ تعالی اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ تمہارے دلوں سے رحمت کو چھین لے اور سلب کر لے اور تمہارے دلوں کو رحمت سے خالی رکھے, بلکہ یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے کہ تم نے خود اپنے دل میں شفقت اور رحمت اور مہربانی کو جگہ نہیں دی. اور اس باب کی چھٹی حدیث کو سیدنا جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. وعن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ. متفق علیہ. اس متفق علیہ حدیث میں سیدنا جریر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ, جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالی ایسے شخص پر رحم نہیں کرتا. اس طریقے پہ ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو جو شخص خود دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالی اس پر رحم نہیں کرتا. تو اللہ کی رحمت اگر تم چاہتے ہو, اللہ کی طرف سے شفقت اور مہربانی اور لطف و کرم کا معاملہ چاہتے ہو, تو اس کی مخلوق کے ساتھ نرمی والا معاملہ رکھو. یہ تمام احادیث دل کی نرمی اور رقت کے لیے, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ نرمی کسی شخص کو حق بات کے بیان کرنے سے یا کسی برائی کے روکنے سے روکے. اتنے نرم بھی نہ ہو جائیں کہ برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیں. یعنی یہ میانہ روی ہونی چاہیے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ ہونا چاہیے, شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے, مہربانی کا معاملہ ہونا چاہیے. لیکن اگر کہیں اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے تو پھر یہ مہربانی اللہ کی نگاہ میں یہ مہربانی جائز نہیں ہے, بلکہ یہ جرم ہے. اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں گھر میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے, لیکن جب اذان کی آواز سنتے تھے تو فوراً اٹھ کے چلے جائے. اور یہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے یعنی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا, معاف فرماتے تھے, لیکن جب اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا تھا تو اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ نرمی اپنی جگہ ہے, لیکن اگر گھر میں بیوی اور اولاد, والدین, بہن بھائی, رشتہ دار, پڑوسی, دوست احباب اور وہ جماعت جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے, وہ لوگ اور وہ دوست احباب, وہ سوسائٹی, وہ مجلس جہاں آپ اٹھ سے بیٹھتے ہیں, اگر وہاں کہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے, رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی حکم اور سنت اور امر کی خلاف ورزی ہوتی ہے, تو وہاں نرمی اختیار کرنے کا آپ کو نہ حق ہے اور نہ آپ کے لیے جائز ہے. وہاں دنگے کی چوٹ پہ آپ نے حق بات کو بیان کرنا ہے. یہ بات غلط ہے, یہ بات صحیح ہے. وہاں نصیحت کا تقاضا حق کی آواز کو بلند کرنا ہے, نہ کہ حق کی آواز کو چھپانا ہے. اگر میں حق بات کروں گا دوست ناراض ہو جائیں, اگر میں صحیح بات کروں گا تو جماعت کے لوگ ناراض ہو جائیں گے, نمازی ناراض ہو جائیں گے, شاگرد ناراض ہو جائیں گے, دوست احباب ناراض ہو جائیں گے, رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. اللہ کی ناراضگی کو چھوڑ دیا, اس کی پرواہ اور اس کا فکر نہیں ہے, لوگوں کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. تو یہ حق بات کو بلند کرنا یہ ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے. نرمی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ حالات سے سمجھوتا کر لیں, جو کچھ لوگ کہیں آپ اس کو تسلیم کر لیں. نہیں, حق کی تو صفت یہ ہے الحق یعلو ولا یعلا علیہ. حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے, اور حق سے زیادہ بلند اور کوئی چیز دوسری نہیں ہوتی, اور حق اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کی بلندی سے اوپر اور دوسری کوئی چیز نہیں ہوتی. یعلو ولا یعلا علیہ, حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے. تو موحد مسلمان اور صحیح مومن مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نرمی کو اختیار کرے. لیکن جب حق و باطل کی بات ہو, خیر اور شر کی بات ہو, برائی اور اچھائی کی بات ہو, تو پھر کسی کی ناراضگی کو نہ دیکھیں, پھر صحیح بات سے اس کو بیان کریں. کسی عالم یا کسی امیر جماعت یا کسی پیر یا کسی امام یا کسی فقیر یا کسی مولوی یا کسی سید یا کسی پیرزادے یا کسی اور صاحب علم و فضل کی کیا گنجائش ہے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت اور آپ کے کسی قول اور آپ کے کسی حکم کے مقابلے میں یہ کہے کہ نہیں. آج کل کے حالات کا تقاضا تو کچھ اور ہے. غلطی کو غلطی تسلیم نہ کیا جائے, اس کی غلط تعظیم کی جائے. یہ شیطانی دھوکے ہیں, یہ شیطانی دھوکے ہیں جس سے بہت سارے لوگ دینداری کا لباس پہن کے اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرتے ہیں. حق کی صفت یہ ہے کہ وہ یعلو ہمیشہ بلند رہے گا. غلطی غلطی ہی کہلائی جائے گی. جو کچھ اللہ نے کہا اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اور جو کچھ صحابہ نے کہا اس کے مقابلے میں کوئی اور بات اگر ہے اس کو دیوار پر پھینک دو. یہی قول ہے سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, اور یہی قول ہے تمام ائمہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا, اور یہی قول ہے تمام سلف صالحین اور تابعین کا. کسی شخص کی بات کو قبول نہ کرو, اور وہ کتنا بڑا صاحب علم ہی کیوں نہ ہو. اور غلط تعبیر اس سے لوگ امت کو اجتماعی نقصان پہنچاتے ہیں. جو مغرب زدہ طبقہ ہے انہوں نے دین کو نقصان اس طریقے پہ پہنچانا چاہا, انہوں نے نت نئی اصطلاحات وضع کی اور دین کے بنیادی عوامر پہ حملے کیے. سنت کا مذاق اڑایا, حدود کا مذاق اڑایا, قرآن کے احکامات مذاق اڑایا. یہ ظلم ایک طرف, لیکن دوسری طرف سے کچھ دینداروں نے ایسے حملے کیے, دینی جماعتوں نے ایسے حملے کیے کہ انہوں نے دین کی اصطلاحات اور دین کے بنیادی مآخذ میں ایسی تحریفات کو شامل کیا کہ ان تحریفات کو شامل کر کے ان کی غلط تعویل گویا کہ مستقل ایک برائی کو قانونی حیثیت دے دی گئی. کسی امام سے کسی بڑے سے غلطی ہوتی ہے, وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ صحابہ سے بھی تو غلطیاں ہوئی تھیں. برائی کو قانونی شکل مل گئی, برائی کو قانونی شکل مل گئی. جو لوگ کسی شخص پہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں عمل خلاف سنت تھا, فلاں عمل غلط تھا, یہ کام جو آپ نے کیا غلط تھا, جواب یہ ملتا ہے کہ صحابہ سے بھی تو غلطیاں ہوئی ہیں. تو گویا کہ برائی کو قانونی شکل مل گئی. صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں, آپ بھی غلطیاں کیجیے. غلطیوں کو غلطیاں کہنا چھوڑ دیجیے, یا یوں سمجھ لیجئے کہ عام آدمی سے غلطی ہو تو وہ غلطی ہے, لیکن کسی عالم سے غلطی ہو, کسی پیر اور کسی امیر جماعت سے, کسی مربی سے مرشد سے غلطی ہو تو وہ غلطی نہیں. کسی بڑے سے غلطی ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوں گی. ہاں کسی عام آدمی سے غلطی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے, توبہ کرے, استغفار پڑھے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. یہ ہے برائی کو قانونی حیثیت دیتے, اور اس کا نقصان پوری امت برداشت کرتی اور کرے گی. اسی لیے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کہ آپ سید الاولین والآخرین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تنبیہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کی تاکہ ان کے ذریعے امت کے ہر فرد تک بات پہنچ جائے کہ جب تم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام والے ہیں, ہم دین والے ہیں, تو تمہاری ذاتی جو رائے ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تمہارے عقل, تمہارا علم, تمہارا تجربہ, یہ سارے کا سارا دین کے تابع ہو گیا. دین کے تابع رہو گے تو تم مسلمان ہو, اور اگر بغاوت کی تو پھر تم اپنے آپ کو لا کچھ کہو. کیا آپ نے وہ احادیث نہیں سنی جس میں صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی چار پکی نشانیاں ہیں, وہ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, جب اس سے کسی کا جھگڑا وغیرہ ہو تو بکواس کرتا ہے. ارشاد فرمایا کہ من کان فیہن کان منافقا خالصا, جس میں یہ چار نشانیاں ہوں پکا منافق.
جس شخص میں چار نشانیاں ہوں پکا منافق. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ ان صلی و صام و زعم انه مسلم, نماز بھی پڑھے روزے بھی رکھے اپنے آپ کو مسلمان سمجھے, اللہ کی نگاہ میں وہ منافق مسلمان ہے. اور اسی طرح ترمذی کی وہ حدیث جو طویل حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جن اہم باتوں کا حکم دیا تھا, وہ حدیث جو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھی, اس حدیث کے آخر میں کیا وہ ارشاد آپ نے نہیں سنا جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اہم ارشاد تھا کہ جو شخص جاہلیت کے زمانے کی کوئی دعوت پیش کرتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے, خواہ وہ نماز پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. تو اس لیے حق بات کو قبول کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے, تردد نہیں ہونا چاہیے. اگر میں صاحب علم ہوں بڑا ہوں غلطی کی ہے تو مجھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہاں فلاں قول جو میں نے کہا تھا وہ غلط تھا, میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کرے. اور یہ ہر مسلمان کی صفت ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی غلطی پہ اڑا ہوا ہے اور وہ غلطی کو بلکہ غلطیوں کو اور بڑے بڑے جرائم کو قانونی شکل دے رہا ہے, کتنے بڑے بڑے علماء, ان سے ایسی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی شخص کا صاحب علم ہونا یہ دلیل نہیں ہے. دلیل تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان معاملات کو بڑے نصیحت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے دل میں رحمت ہونی چاہیے, شفقت ہونی چاہیے, مہربانی ہونی چاہیے, لیکن جب اللہ کی حدوں کا معاملہ ہو, اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں اور اوامر کا معاملہ ہو, پھر کسی شخص کی بات نہیں سنی جائے گی. ایک اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی چلے گی, پھر کسی اور کی نہیں چل سکتی. اس لیے کہ جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے, جتنی اطاعت ان کی ہونی چاہیے, اتنی مخلوق میں سے کسی کی ہوگی تو یہی تو شرک ہے. صرف فی المحبہ, صرف فی الاطاعہ, صرف فی المحبہ, صرف فی الطاعہ, یہی تو شرک ہے کہ غیر اللہ کی اطاعت کی جائے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں اور آپ کے عوامر کے مقابلے میں کسی اور شخص کے حکموں کو مانا جائے, یہی تو شرک فی الطاعہ ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس خطرے سے آگاہ رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نفسانی خواہش, ہوائے نفس یہ کسی مقام پہ ان کو ہدایت سے اتنے دور لے جائے کہ وہ کسی شخص یا کسی پروپیگنڈے یا کسی دعوت یا کسی لٹریچر سے متاثر ہو کے حق اور باطل میں تمیز اور پہچان کرنا ہی بھول جائیں. یہ بدنصیبی کا بہت آخری درجہ ہے. جب انسان سے اللہ تعالیٰ یہ چیز سلب کر لے, چھین لے, یہ حق و باطل میں تمیز نہ رہے, تو ارشاد فرمایا کہ من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ. اور اس بات کو بھی آپ نہ بھولیے کہ کسی مسلمان پہ اس سے بڑا رحم اور کوئی نہیں ہے کہ اس کو آپ کسی گناہ یا کسی غلطی سے روکیں. اگر دنیا میں کسی گڑے میں وہ گرنا چاہتا ہے یا غیر ارادی طور پر گر رہا, آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گڑے سے بچاتے ہیں, یہ بھی نیکی ہے, لیکن یہ اتنی بڑی نیکی نہیں ہے. اس سے کہیں بڑی نیکی یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم والے گڑے سے آپ بچائیں جس میں وہ گرنا چاہ رہا ہے. ان لوگوں کا ساتھ وہ دے رہا ہے جو حق کو قبول کرنے میں تردد اور تدبر کا شکار تھے. مستقل وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے اپنے تعلقات بڑھائے ہوئے ہیں, لگائے ہوئے ہیں. وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم خرید رہا ہے. اس سے بڑا راحم اور رحم کرنے والا اور کون ہوگا جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچانے کی کوشش کرے, شرک و بدعت سے اور کبیرہ گناہوں سے اس کو بچانے کی کوشش کرے. یہ ہے حقیقی رحم. بچہ چولہے کے قریب جاتا ہے, آپ کے قریب جاتا ہے, ماں اور باپ اور بہن بھائی فوراً بھاگتے ہوئے روکتے ہیں, کہیں گے اپنے جسم کو نقصان نہ پہنچے. یہ دنیا کی آگ, بجھ سکتی ہے اور یہ کچھ بھی نہیں اس آگ کے مقابلے میں جو ہزاروں سال بھڑکائی گئی, اور وہ آگ کہ جو چمڑا ادھیڑ دے گی. انہا لبا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر وتولى, وہ تو چمڑا ادھیڑ دے گی اور اس میں جسم انسانی جس طریقے پر تم گوشت آگ پہ بھونتے ہیں اس طریقے سے جسم پھول جائے. اس ہمیشہ ہمیشہ کی آگ سے لوگوں کو بچاؤ, یہ ہے لوگوں پر حقیقی رحم. ان کو حق و باطل کی تمیز سکھاؤ کہ غلطی کوئی بھی کرے غلطی غلطی ہے, جرم جرم ہے. جو لوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو سمجھائیے, ان کو نصیحت کیجیے, اور جن پہ آپ کا زور چلتا ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو گناہ سے روکیے. یہ ہے ان لوگوں کا رحم کرنا. یہ رحم نہیں ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے کہ اگر میں نے اس شخص کو برائی سے روکا تو میری دوستی چھوٹ جائے گی, اس دنیا کی دوستی چھوٹ جائے, اس کا غم مت کیجیے, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے اس کو بچائیے. اور اس بات کی ساتویں حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی, وہ حدیث متفق علیہ. ارشاد فرمایا کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق علیہ. اذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق علیہ. وفی روایہ وذا الحاجہ. ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھائے, تم میں سے کوئی شخص جب امام بن کے لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ نماز مختصر پڑھائے. پر یو خط اسے چاہیے کہ وہ یہ نماز مختصر پڑھائے. فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ. نماز پڑھنے والے نمازیوں میں کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں, کچھ بیمار ہوتے ہیں, کچھ بوڑھے ہوتے ہیں, اور ایک روایت میں ہے وذا الحاجہ, اور کچھ لوگ حاجت مند ہوتے ہیں. اگر آپ نے نماز میں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی تو یا اور لمبی لمبی صورتیں پڑھنی آپ نے شروع کر دی, نمازیوں میں کچھ ایسے بوڑھے ہیں جو طویل قیام نہیں کر سکتے, نمازیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں, یا کوئی ایسا ایک نمازی ہے جو بیمار ہے, اور نمازیوں میں کوئی ایسا نمازی ہے جو لاغر ہے, کمزور ہے, نحیف ہے, وہ طویل قیام کرنے کا متحمل نہیں ہے, تو جب تم لوگوں کو نماز پڑھاتے ہو مختصر نماز پڑھایا کرو. لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا اور لمبے لمبے قیام کرنے کا اگر شوق ہے تو جب تم تنہائی میں اکیلے نماز پڑھتے ہو تو پھر لمبی نماز پڑھو. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ مسجد نبوی میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ کے قبا میں آ کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے ہیں, اور ایک مرتبہ انہوں نے سورہ بقرہ نماز میں پڑھی جو کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی. تو نمازیوں میں سے ایک نمازی, صحابہ میں سے ایک صحابی نے نماز پڑھی, یعنی جماعت ترک کر. جب معاذ بن جبل کو پتہ لگا اور دوسرے اصحاب کو پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم منافق ہو؟ اس زمانے میں جماعت کو چھوڑنا منافق اور نفاق کی نشانی سمجھا جاتا. اس صحابی نے, جس کو بعض لوگوں نے کہا کیا تم منافق ہو, رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شکایت کی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو بلایا, کہا کہ افتان انت یا معاذ, معاذ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ افتان انت یا معاذ, معاذ کیا تم لوگوں کے لیے فتنے پیدا کرتے ہیں؟ تم نے ان کو نماز میں واللیل اذا یخشا اور دوسری مختصر صورتیں کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا خیال رکھا کہ نماز پڑھانے والا اپنے نمازیوں کے حقوق کا خیال رکھے, کہ جب نماز پڑھا رہے ہو تو مختصر نماز پڑھا رہے, اور جب تم خود قیام اللیل اکیلے پڑھتے ہو تو پھر جتنی طویل نماز تم پڑھ سکتے ہو پڑھو. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رات کی نماز کو جب بیان کیا, سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی رات کی نماز کو ارشاد فرمایا کہ وہ پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے, لا تسأل عن طولهن وحسنهن, ارشاد فرمایا کہ وہ کتنی طویل ہوتی تھی اور کتنی حسین ہوتی تھی مت پوچھو. تو تہجد اور قیام اللیل یہ خوب طویل نماز ہے, طویل اس کی قراءت اور قیام بھی طویل, رکوع اور سجدے بھی طویل, اور اس کی دعائیں بھی طویل, لیکن یہ اس وقت جب کہ آپ تنہا یہ نماز پڑھتے ہیں, یا کچھ لوگ مل کے اگر جماعت سے پڑھتے ہیں اور سب صحت مند ہیں, لیکن اگر جماعت کی نماز میں کوئی بیمار ہے اور کوئی حاجت مند ہے تو نمازیوں کا خیال کرنا چاہیے. اس طریقے پہ صحیح حدیث میں آتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں, دوران نماز کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو بچے کی ماں اور بچے پر رحم کرتے ہوئے میں نماز مختصر کر دیتی ہوں. بچے کی رونے کی وجہ سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز مختصر کرتے ہیں. کتنا خیال ہے آپ کو حقوق کا, حقوق کلمہ پڑھنے والوں کے, لیکن آج ہمارے حقوق کیا ہیں؟ کہ دیوبندی صرف دیوبندی کو سلام کرتا ہے تو اس کا کلمہ وہ بھائی صرف دیوبندی, بریلوی بریلوی کو سلام کرے گا, اہل حدیث کو سلام کرے گا, اس لیے کہ وہ اس کا اپنا بھائی ہے. اور یہ جماعتوں والے, یہ ہمارا جماعتی بھائی ہے, ان کی جماعت کا کوئی شخص اگر بے روزگار ہو جاتا ہے تو پورے شہر میں ڈنکا بجتا ہے کہ ایک صاحب بے روزگار ہیں, ان کی ملازمت کا انتظام کیا جائے. اور پڑوس میں کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہو, لیکن کیونکہ ان کی جماعت میں شامل نہیں ہے اس کا کوئی حق نہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تقسیم امت کو نہیں سکھائی, آپ نے اس ایک کلمے پہ پوری انسانیت کو جمع کرنا چاہا اور تمام انسانوں کو جمع کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, توحید اور رسالہ, کتاب و سنت, اس پر سب کو جمع کرو. جو شخص اس کو مان لے وہ آپ کا بھائی ہے. یہ جماعتیں اور یہ تقسیمیں کہاں سے آئے؟ تو آج ہمارے حقوق یہ ہیں کہ چونکہ یہ میرا پڑوسی ہے, میرے شہر کا ہے, میرے ملک کا ہے, میرے علاقے کا ہے, جس جماعت سے میرا تعلق ہے اس جماعت کا یہ رکن ہے, اس جماعت میں شامل ہے, ہمارے درس کے حلقے میں آتا ہے اور ہمارا ہم مسلک ہے, اس لیے مجھے اس کے حقوق کا خیال ہے. اور جو شخص نہ آپ کی زبان بولتا ہے نہ آپ کا اس سے کوئی اس قسم کا رشتہ ہے, وہ اگر بھوک پیاس سے مرے تب بھی آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ کہاں کا حق ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ حقوق نہیں سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے, خواہ اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو, اس کا تعلق کہیں سے بھی, اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی نہیں ہے, عادی مجرم نہیں ہے, تو وہ تمہارا بھائی ہے. ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے حقوق کا خیال کرو, حقوق العباد کا خیال کرو, نمازیوں کے حقوق کا خیال کرو, پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرو, والدین کے حقوق کا خیال کرو, اپنی اولاد اور بچوں کے حقوق کا خیال کرو, اور اپنی جان کے حق کا خیال کرو. بولے نفس کا علیہ کا حق, تمہارا جسم اس کا بھی تم پہ حق ہے, تمہاری بیوی اس کا بھی تم پہ حق ہے, اولاد اس کا بھی تم پہ حق ہے, والدین ان کا بھی تم پہ حق ہے, پڑوسی ان کا بھی تم پہ حق ہے, مسلمان ان سب کے تم پہ حق ہے اور تمہارے ان پہ حق ہے. ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. معناه يجعل في قوة من أكل وشرب. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم